إن استطاع أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. یہ گناہ کبیرہ کا بیان چل رہا تھا اور تقریباً آٹھ گناہ کبیرہ گزر چکے ہیں. نواں گناہ کبیرہ یہ ہے عقوق الوالدین, نافرمانی کا, والدین کی نافرمانی کرنا, یہ نمبر نو ہے. اور یہ حقوق الوالدین کتنا بڑا گناہ ہے, بخاری مسلم ترمذی رحمہم اللہ نے نقل کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. آپ کی پیٹھ مبارک جو تھی وہ دیوار سے ٹیکی ہوئی تھی. آپ نے لوگوں سے پوچھا الا اخبرکم باکبر الکبائر, کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ اکبر الکبائر, سب سے بڑے گناہ کیا ہیں میں بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ضرور آپ بتائیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ, اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا. نمبر دو وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. ابھی تک آپ اپنی دیوار مبارک کو ٹیک لگائے ہوئے دیوار سے بیٹھے تھے. تیسرا گناہ جب آپ نے ذکر کیا تو فرمایا وشہادت الزور, یا ایک روایت میں وقول الزور وقول الزور وقول الزور وقول الزور. آپ کا غصہ بڑھتا جاتا, آپ دیوار سے ٹیک چھوڑ کر کے اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور بار بار آپ فرماتے کہ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا, جھوٹی بات کہنا, جھوٹی بات کہنا. آپ نے یہ جملہ اتنی بار دہرایا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ یا لیتہ سکت, کاش کی رسول اللہ علیہ السلام آپ خاموش ہو جاتے, ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جس کو امام حاکم رحمت اللہ علیہ بسند صحیح اپنی مستدرک کے اندر نقل کرتے ہیں, جس سے انداز لگتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے قریب منبر پر خطبہ دینے کے لیے جا رہے تھے. فلما رقی عتبتن فقال آمین, آپ پہلے زینے پر قدم رکھے فرمایا آمین, دوسرے پر اٹھے کھڑے ہوئے پہنچے آپ نے فرمایا آمین, تیسرے زینے پر تشریف لے گئے تو پھر آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ آمین. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, آج آپ تینوں زینے پر جب ممبر پر چڑھنے لگے تو ہر زینے پر آپ نے فرمایا آمین آمین آمین, حالانکہ اس طرح سے آپ کبھی آمین نہیں کہتے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا बिल्कुल सही है कि जब मैं चढ़ा पहले जीने पर तो मैंने देखा कि जिब्राइल अमीन वहां मौजूद हैं और इरशाद फरमाया कि या मोहम्मद सल्लम मन अदरका, जो इंसान माह रमजान को पा जाए, माह रमजान उसे मिल जाए, लेकिन माह रमजान से फायदा उठाकर खिदमत करके इबादत करके अपनी मगफरत ना करवा ले तो फअबअदहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमतों से दूर कर दे। तो मैंने कहा कि आमीन। जब दूसरे जीने पर चढ़ा तो फिर देखा कि जिब्राइल अमीन वहां अल्लाह ताला का एक दूसरा पैगाम लेकर के मौजूद हैं। वो ये था कि मन अदरका वालिदैहि, जो अपने माँ बाप दोनों को या दोनों में से किसी एक को पाले और फिर उनकी नाफरमानी से बचकर उनकी खिदमत करके अपनी मगफिरत ना करा ले, फअबअदहुल्लाह, तो अल्लाह ताला उसको अपनी रहमतों से दूर कर दे। फकुल तो आमीन, हमने कहा कि आमीन। फिर तीसरी मर्तबा जब तीसरे जीने पर पहुंचा तो हमने देखा कि जिब्राइल अमीन फिर वहां मौजूद हैं अल्लाह ताला का तीसरा पैगाम लेकर के। फरमाया या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ुकिरता इंदहु, जिस शख्स के सामने आपका तज़किरा हो, आपका नाम नामी आए लेकिन आप पर दुरूद न भेजे, तो फअबअदहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमतों से दूर कर दे। तो मैंने कहा कि आमीन। तो ये वालिदैन की नाफरमानी करना, जिसको हुकूके वालिदैन कहते हैं, ये शिर्क के बाद कुरान और हदीस में सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है। जो आयत हमने तिलावत की है, जो आयतें तिलावत की हमने सूरह इसरा 15वें पारे की हैं, ये आयत नंबर 23, 24, 25 तीन आयतें हैं। रब्बुल आलमीन ने इनके अंदर फरमाया वाकवा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ने हुक्म दे रखा है तुम लोगों को कि अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। वबिल वालिदैन एहसाना, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करो। यहां अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ एहसान और अपने शिर्क से बचने के साथ साथ अल्लाह ताला ने वालिदैन की नाफरमानी से रोका है। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक बड़ी प्यारी बात नकल कही है। कहते हैं कुरान पाक में तीन चीजें हैं, अल्लाह ने उनको तीन चीजों के साथ जिक्र किया है। तीन चीजें हैं, उनको अल्लाह ताला ने अकेले जिक्र नहीं किया है, बल्कि उन तीनों के साथ एक एक चीज और जिक्र किया है और फैसला किया है कि अगर पहली चीज नहीं तो दूसरी चीज अल्लाह नहीं कबूल करेगा। तीन बातें हैं कुरान में, तीन चीजें हैं, उनको अल्लाह ने इंफरादी तौर पर अलग जिक्र नहीं किया है, बल्कि एक के साथ दूसरी चीज जोड़ दी है। तो गोया कितनी चीजें हो गई, छह हो गई ना। नंबर एक, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, पहली चीज अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, पहली चीज। अल्लाह ने जब अपनी इताअत का हुक्म दिया तो अपनी इताअत के साथ किसको मिला दिया, रसूल के, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। फिर कहते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास फमन युतिअल्लाह, जिस शख्स ने सिर्फ अल्लाह की इताअत किया और रसूल की इताअत ना किया, लम युकबल, उसकी इताअत इलाही अल्लाह ताला के यहां काबिले कबूल। क्यों? अल्लाह ताला फरमाया वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला लियुताअ बिइज्निल्लाह,
لوگوں معلوم ہے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہی ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے اللہ تعالی کے حکم پر. اور ایک دوسری آیت میں ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کیا اس نے گویا کی اللہ کی. اور یہی وہ مقامات ہیں جن کے متعلق فارسی شاعر کہتا ہے گفتے او گفتے اللہ بود گرچ اد خلقو میں عبد اللہ بود. نبی کی باتوں کو نبی کی اطاعت کو معبودی نہ سمجھنا, کسی انسان کا کلام نہ سمجھو. گفتے او گفتے اللہ بود گرچ اد خلقو میں عبد اللہ بود. نبی کا تو مقام ہے کہ نبی کا فرمانا بھی اللہ کا فرمان ہوتا ہے گرچہ حلق اور زبان رسول کی ہو, لیکن بات وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہوا کرتی ہے. نمبر دو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز کا حکم دیا تو نماز کے ساتھ ساتھ زکات کو. فمن صلى جس نے نماز پڑھا ولم يؤدي الزکاۃ اور زکات نہیں ادا کرتا تو لم تقبل صلاته تو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. نمبر تین بڑی اہم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا حکم دیا ان اشکر لی ولی والدیک, میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. جو اللہ تعالی کو پا اللہ کا فرما بردار بن جائے اللہ کا بڑا شکر گزار بن جائے لیکن ماں باپ کی شکر گزاری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی بھی شکر گزاری قابل اللہ تعالیٰ قبول. کہتے ہیں تین چیزیں ہیں اللہ نے ان کو ان تین چیزوں کو تین چیزوں کے ساتھ ذکر کیا ہے, اور اگر پہلی کسی نے ان میں سے ایک چھوڑ دیا تو دوسری بھی قابل قبول نہیں. اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, جس نے اللہ کی اطاعت کیا رسول کی اطاعت ترک کر دیا تو اطاعت الہی بھی قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکات کا تذکرہ کیا اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, جس نے نماز پڑھا لیکن زکات نہیں دیا تو نماز بھی قابل قبول نہیں. اللہ نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ والدین کی شکر گزاری کو ملایا ہے, اور جس نے اللہ کی شکر گزاری کی لیکن والدین کی نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی نہیں ہوتا. تو والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو, اور کس چیز کا حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو. اما نافرمانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اما یبلغن عندك, اگر تمہاری زندگی میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے. اللہ نے خصوصیت کے ساتھ بڑھاپے کا تذکرہ کیا, کیوں؟ عام حالات میں جب تک باپ ماشاءاللہ ہتا کتا ہے اور پاکٹ بھی بھری ہے آمدنی کا بھی مالک ہے تب تک تو بیٹے اور بہو سب بڑے ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے, سب کی نگاہ ہوتی ہے. اگر بے دین ہے تو وہ بھی فرما بردار بنے رہتے, کیوں؟ تاکہ مرنے کے بعد سب عقل برابر ہے طاقت برابر ہے. زیادہ مشکل ہوتا ہے والدین کے ساتھ گزارنا جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں, مزاج میں چڑچڑا پن, بات بات پر ٹوکنا, ہر ہر موقع پر سوال کرنا پوچھنا, یہ چیزیں ایسی ہیں. اور انہی اسی موقع پر اگر بیٹا شادی بھی کر کے بیوی گھر میں لا لے اور پھر بیٹا برسرے روزگار ہو جائے گھر کا مالک وہ بن جائے, پھر ماں باپ کے لیے زبان کھول دینا بھی بسا اوقات بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے وہ نازک وقت جو ہوتا ہے بڑھاپے کا اس کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا فرمایا اما جب لگن نہ ان دقل کی برا, اے مرد مومن اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو کیبر کہتے ہیں بڑھاپے کو بڑھاپے میں پہنچ جائے فلا تقل لہما اف, تو ان کی نافرمانی نہ کرنا,
لا تقل لهما اف، خبردار کبھی ان کو اف نہ کہنا، اگر وہ کوئی بات کہیں تو اف نہ کہنا، خاموشی اختیار کرنا. ولا تنہرہما، کبھی ان کو جھڑکی نہ دینا، ڈانٹ پھٹکار نہ کرنا، دھتکارنا نہیں ان کو، پلٹ کر کے جواب نہ دینا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم کبھی ان سے گفتگو کرنے لگو تو بعد میں کوئی ٹیڑھی نہیں آنی چاہیے، انداز کوئی دل دکھانے والا نہیں ہونا چاہیے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات، نرم بات، دل خوش کر دینے والی بات ان سے کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنا پہلو، اپنا موڑھا، اپنا رویہ ان کے لیے بالکل نرم رکھنا، رحم و کرم کا سلوک کرنا، اور برابر ان کے حق میں دعائیں بھی کرتے رہنا. دعا کیا ہوگی؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما رب یعنی صغیرہ، صرف دعائیں ہی ماں باپ سے نہ لینا، ماں باپ کی بھی، ماں باپ کے حق میں دعائیں کرنا، اور برابر ان کے حق میں دعا کہنا، رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرہ، اے رب العالمین بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا، اپنی رحمتیں ان پر نازل کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، کما رب یعنی صغیرہ، جیسے ہمارے بچپنے میں انہوں نے ہماری نگرانی اور دیکھ بھال کی ہے. اور یہ بچپنے میں جو دیکھ بھال ہوتی ہے والدین کی، ماں کی کتنی اہم ہوتی ہے. حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں نقل کیا، اور دوسرے محدثین نے بھی، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما طواف کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے کندھے پر بوڑھی عورت کو بیٹھائے ہے، اور بیٹھائے ہوئے وہ طواف کر رہا ہے. فراغت کی بات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما طواف کر کے جب فارغ ہوئے بیٹھے، تو وہ بوڑھا، وہ نوجوان جس نے اپنے بوڑھے، جتنے بوڑھی عورت کو کندھے پر بیٹھائے طواف کر رہا تھا، پہنچا اور کہنے لگا کہ عبداللہ، یہ کندھے پر جو بیٹھی ہوئی ہے یہ میری ماں ہے، ہم اتنی مشقت اٹھاتے ہیں اپنی ماں کے لیے، ہم نے اس کو پیدل نہیں چلنے دیا، کسی سواری پر نہیں بیٹھایا بلکہ اپنے کندھے پر بیٹھایا ہے، کیا ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ یہ بات چل رہی تھی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا مانگو، خدمت کرو، زبان نرم استعمال کرو، احسان و سلوک کرو، اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. تو کتنا بڑا پرورش میں، چھوٹے بچپنے میں، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی ویسے ہی نگرانی کر، اور ان پر رحمتیں نازل کر، کما ربیانی صغیرہ، جیسے ہم چھوٹے سے تھے تب انہوں نے ہمارے اوپر مہربانی کی تھی. تشبیہ دے رہے ربیانی صغیرہ، کہنے لگے کہ یہ دیکھ لیں، یہ میری ماں ہے، اور اس طرح سے میں نے کندھے پر اٹھائے ہوئے اس کو حج کرایا ہے، طواف کیا ہے، کیا ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں ادا کیا؟ یہ ہے بچپنے میں ماں باپ نے جو خدمت کی ہے. کہنے لگے لا واللہ، نہیں، تمہارے بچپنے، تمہاری ولادت میں، اور اس کے بعد تمہاری ماں نے جو تکلیف اٹھائی ہے، ماں نے جو رات میں ایک مرتبہ اٹھ کر کے سردی کے موسم میں تمہیں پاک و صاف کیا تمہارے پیشاب کر دینے کے بعد، اور پھر اگر بستر کی کمی تھی تو سوکھے بستر پر تم کو لٹا دیا، اور تمہارے پیشاب والے گیلے بستر پر کون لیٹ گئی؟ ماں، کی میرے بیٹے کو، میرے بچے کو ٹھنڈی نہ لگے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک رات کی خدمت کا بھی حق ابھی ادا نہیں ہوا ہے. قلیل ہے، تھوڑا یہ، لیکن اجر اس پر بھی اللہ تعالیٰ تم کو بہت دے گا. لیکن یہ پوچھو کہ حق ادا کر دیے، تو حق تو ایک رات کا بھی نہیں ادا ہوا. اس سے اندازہ رکھتا ہے کہ بس اللہ ہی سے دعا کرے اللہ دے دے تو ماں کا حق ادا ہو سکتا ورنہ بیٹا تو یہ نہ کر سکتا. اس لیے دعا مانگنے روپ جایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے رب العالمین میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسے بچپنے میں ہمارے اوپر انہوں نے رحم کیا تھا, جیسے ہماری پرورش کی تھی. رب العالمین نے فرمایا, اور ایک چیز اور یاد رکھیں, ماں باپ کی خدمت بھی جو ہو یہ اخلاص کے ساتھ ہو. اللہ تعالی حکیم و خبیر ہے, جو تعلیم بندوں کو دیتا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اللہ تعالی نے شرط رکھی ہے کہ تمہاری خدمت ماں باپ کی بے لوس ہو. یہ سمجھ کے کرو کہ ہمارے ماں اور ماں باپ ہیں, کسی دنیاوی مفاد کے خاطر نہیں, اخلاص کی بنا پر ہو. ان تکونوا ربکم اعلم بما فی نفوسکم, اپنے ماں باپ کی خدمت کس نیت سے کر رہے ہو, تمہارے دل میں جو ہے اللہ جانتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں خدمت کرو بڑھاپے میں, خوب خدمت کرتے رہو اور علاج معالجے کے بہانے لے کر کے جاؤ, پیپر پہلے تیار رکھے وہاں, کرتے ہی نہیں کرواتے رہو, دستخط کروا لو اور پیپر چھپا دو, ماں باپ کے مر جانے کے بعد نکالو, باپ نے تو اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے مجھے یہ دے کے گیا ہے, دیکھو رجسٹری موجود ہے ہمارے پاس. نہیں, کس مقصد اور کس نیت کے تحت تم والدین کی خدمت کر رہے ہو, اگر واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر کے, والدین سمجھ کر کے تم خدمت کر رہے ہو تب تو ٹھیک ہے, اجر و ثواب ملے گا. ورنہ یاد رکھنا, ربکم عالم بما فی نفوسکم, تمہارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے. جائیداد اپنے نام کرانے کے لیے یا اپنی بیوی کو کہہ دیے ہو بس ہماری خدمت ہو یا نہ ہو ان کی ضرور کرتے رہنا, اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے تو اجر ثواب پاؤ گے, اور اگر مقصد یہ خوب خدمت کرو تاکہ اوروں کو چھوڑ کر کے ایک بہو کو خدمت گزاری کے نام پر کچھ دے کر کے جائے, تو یاد رکھنا اگر نیت میں فطور ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا, ہم نے یہ حالات بہت سارے لوگوں کے دیکھے ہیں, پیر دبا دبا کر کے خدمت تو کرتے ہیں لیکن مقصد ہم نے دیکھا کچھ اور ہوتا ہے, اور یہ سارے مقاصد انتقال کر جانے کے دفنا دینے کے بعد کھل کر کے سارے چھپے ہوئے معاملات آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بدنیتی سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے. ہمارے سامنے فرمایا, ان تکونوا صالحین, اگر تم نیک ہو نیک نیتی سے کر رہے ہو, تو فإنه کان للأوابین غفورا, تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی سے ہمیں بچنے کا حکم دیا, شرک کے ساتھ رکھا ہے, اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا جو تذکرہ اللہ نے ہمیں کیا ہے, حکم ہمیں دیا ہے اپنی عبادت کے ساتھ. یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا, والدین کی نافرمانی کسی بھی حالت میں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے ساتھ فرمایا, وَإِنْ أَمَرَاكَ, اگر تمہارے ماں باپ تم کو حکم دیں کہ تم اپنی دنیا سے نکل جاؤ, اپنے گھر اپنے اہل ویال اپنی جائیداد سب کو چھوڑ کر کے نکل جاؤ, تو آپ نے فرمایا, خبردار اگر والدین کہیں تو والدین کو پلٹ کر کے نہ کہنا کہ میں نہیں ایسا کروں گا, والدین والدین ہیں. وَإِن ظَلَمَا, اگر والدین کی طرف سے کچھ زیادتی بھی ہو تو والدین کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرو. آپ تیر متا فرمایا, وَإِن ظَلَمَا, اگر والدین تمہارے اوپر ظلم بھی کریں تو صبر کرنا, لیکن والدین کے ظلم کا جواب تم ظلم سے نہ دینا, ان کے حقوق کو برابر ادا کرتے رہنا. ہاں ایک موقع ہے کہ جہاں والدین کی نافرمانی کر دی جائے گی, وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, ماں نئی سلکت ہی علم فلا تطے ہوما وصاحب ہوما فی دنیا معروفا. اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے کا حکم دیں, ہماری نافرمانی کا حکم دیں اور تمہیں کہے ہاں فلا کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو, اللہ نے فرمایا اگر وہ شرک کا حکم دیں تو ماں باپ کی بات نہ ماننا, نافرمانی کا حکم دیں تو ماں باپ کی بات نہ مانو. لیکن اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں, تمہارے ماں باپ ہندو ہیں, تمہارے ماں باپ یہودی اور عیسائی ہیں اور تمہیں شرک کی دعوت دیتے ہیں تو شرک نہ کرو. لیکن وصاحب ہوا فی دنیا معروفا, دنیاوی معاملات میں برابر ان کے ساتھ بھلائی کا اور احسان کا سلوک کرتے رہنا, اچھا برتاؤ کرنا. تو یہ والدین اگر غیر مسلم بھی ہیں جب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے گا. اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا کفر پر, ایمان نہ لائے, مرنے کے بعد تجہیز تکفیر غسل سب کی باری ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی تجہیز تکفیر میں شریک ہونے کے بجائے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آج فرمایا علی یہاں کیوں, باپ کی تجہیز تکفیر کرو. یا رسول اللہ مشرک مرا ہوا ہے ہم اس کی کیا تجہید و تکفین کریں گے, یہ شرائط ہے وہ تو کافر پڑے, ہم کیوں وہاں جائیں شریک ہونے کے لیے. آپ نے فرمایا نہیں جاؤ جنازہ نہ پڑھو لیکن ان کی تجہید تکفین قبرستان میں لے جاؤ دفناؤ ان کو. والدین کے ساتھ اگر غیر مسلم بھی ہیں والدین تو یہاں تک انہیں ان کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت, والدین کے ساتھ اچھے سلوک اور برتاؤ اور احسان کو نبی علیہ السلام نے جہاد قرار دیا ہے. چنانچہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے, ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہوں, باپ بوڑھا ہے, ماں رو رہی ہے, دونوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں اور فلاں جگہ جہاد کے صحابہ کرام جا رہے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ کافروں سے جہاد کرنے کے لیے جاؤں گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب تبلیغ اور دین سب علم کی روشنی میں ہوتا رہا, سمجھ گئے کس کی روشنی میں, اس لیے صحیح بات ہے نا. اور اب آج تو ماشاءاللہ ہمیں یاد ہے ہمارے پاس تحریری شکل میں موجود ہے, ماں بالکل مرنے کے قریب تھی لیکن وہ اللہ والا اللہ کے راستے میں نکل گیا, ماں کی کوئی پرواہ نہیں کیا, یہاں تک کہ پاکستان کے سندھ کے علاقے میں گیا تو ایک آدمی اس کو تلاشتا ہوا آیا, بھائی تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور تم چلے میں چلے جا رہے ہو اور, تو اس مرد مجاہد نے جہاں اطلاع ملی وہاں کی ایک مٹھی مٹی پکڑایا اور کہا بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکل گئے ہیں, ماں کے جنازے میں نہیں جاتے, ایسا کرو یہ ایک مٹھی مٹی لو لے جا کر کے میری ماں کی قبر پر ڈال دینا. یہ اصل میں جب علم نہیں ہوگا تو انسان اس قسم کی حرکتیں کرے گا, اندازہ لگائیں. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. علم بہت ضروری ہے, بغیر علم کے جب انسان کوئی کام کرے گا تو اسے ٹھوکر کھانا ہی کھانا گرے گا انسان. اب اندازہ لگائیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم آئے لڑنے کے لیے جہاد لیکن ماں کو میں نے روتا چھوڑا ساتھ تھے. میں نے کہا کتنے افسوس کا مقام ہے, کعبہ جیسی تعظیم یعنی آج ہندو پاک کے اندر درگاہوں کی تعظیم بھی کس سے زیادہ ہو رہی ہے, یہاں تو جوتے انسان لے کر کے اندر نہیں جا سکتا اور کعبہ میں جوتے لے کر کے یہی آدمی حج کرنے کے لیے جاتا, جوتے لے کے کعبہ میں جاتا جاتا ہے نا. پھر دوسری چیز یہ کہ اللہ انسان کعبہ کا جب طواف کرتا ہے گھوم بھی رہا ہے, رکوع بھی کر رہا ہے, سجدہ بھی کر رہا ہے, پیچھے اپنا واپس بھی لوٹ کر کے جا رہا ہے, لیکن وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اصل میں یہ شاعر اللہ ہیں جو مکے کے اندر ہیں, ان کا احترام ہونا چاہیے. انسان وہاں اپنے آپ آسانی سے سیدھے گزر جاتا ہے لیکن کسی درگاہ سے اگر نکلنا ہو تو انسان کبھی پیٹھ کے بل نہیں آ سکتا. ہاں اس کو واپس ہونا چاہیے, بغیر ٹوپی کے بھی نہیں آ سکتا. کتنی حیرت کی بات ہے. تو یہ انسان کچھ نبی اللہ تعالی نے اپنے عبادات کے لیے اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے کچھ کے تقدس کی طرح وہاں جیسے نماز. ایک بات اور یاد رکھیے گا, جب معلوم پڑ گیا کہ سب سے زیادہ یہ صرف قبر پرستی ہی تک بات محدود نہیں ہے میرے بھائیوں, اگر انسان کعبہ سے زیادہ تعظیم کسی کی کیا اور کعبہ سے زیادہ مقام کسی کے بڑھایا وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا. آج آپ کیا سمجھتے ہیں, آج ایسی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے تو کتنا ثواب, اور دوسرے جگہوں میں کچھ بھائی کہتے ہیں ہمارے ساتھ نکل کے بہت کتنا 49 کروڑ کے, یعنی اپنے معمولی اس محل اس محلے سے نکل کر اس محلے میں جانے کا جو مقام بیان کیا جاتا ہے وہ سفر حج اور عمرے کا بھی نہیں ہے. یہ ہے قابل تعظیم چیزیں کیا ہے اللہ نے سب کہاں رکھا ہے مکے کے اندر. فرمایا رب العالمین نے یہ ساری باتیں چلی عبادات کی, یہ عبادات یہ مقدس مقامات جو اللہ نے اپنی کبریائی اور اپنی عبادت کے لیے متعین کیا ہے. اب وہی طریقہ اگر دنیا میں کسی اور جگہ کے لیے کیا گیا تو یہی آپ جہاد میں نکل چکے ہیں. آنے پر میں نے تم واپس جاؤ ففیہما فجاہد, جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو, یہی تمہارا اصل میں جہاد ہے, یہی تمہارا ففیہما فجاہد, جاؤ یہی تمہارا جہاد ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھتا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج والی رات کے متعلق ایک روایت میں منقول ہے, والدین کی دیکھا نافرمانی اور والدین کی دیکھ بھال ان کی خدمت کتنی بڑی چیز کا دیکھو. رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں معراج والی رات میں جب میرا گزر ہوا تو میں جب گزر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے عرش کی روشنی اور نور عرش کا نور بہت دور تک پھیلا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی اس میں ٹہل رہا ہے, آتا ہے جاتا ہے اپنی مرضی سے. اللہ تعالیٰ کے عرش کا جو نور ہے اس نور میں ٹہل رہا ہے, آتا ہے اور جاتا ہے. میں نے پوچھا یا ربی, رب العالمین یہ کون انسان ہے جس کو تو نے اتنا اونچا مقام دے رکھا ہے کہ یہ تیرے عرش کے نور میں آتا اور جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ لا حول ولا کیا کرو گے یہ پوچھ کر کے, یہ کیا کرو گے پوچھ کر کے کہ یہ کون ہے؟ اس کے اعمال بتاتے ہیں. نمبر ایک, اس کا عمل کیا تھا؟ کان قلبہ معلقن فی المساجد, اس کا دل ہر وقت کہاں لگا رہتا تھا کہ کہیں مسجد میں کہیں ایسا نہ ہو ہماری جماعت چھوٹ جائے. لیکن یہاں تو پروگرام کے تحت سوئیں گے بھی, یہاں جانے کے بعد کہ ٹھان کر کے ہاں فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے, جماعت سے نہیں ارادہ کر کے سوئیں گے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ارادہ کر کے سوتے کہ نماز فجر ہمیں کہاں پڑھنی ہے مسجد میں, اور پہلے ہی سے ارادہ ہے کہ نہیں کل تو چھٹی والا دن ہے اس لیے فجر نہیں پڑھنی ہمیں. کتنا آپ نے شاید پڑھا تھا, پہلا عمل یہ تھا اس کا دل مسجد میں ٹنگا رہتا تھا. کتنی بڑی چیز. نمبر دو, یہ وہ مرد مومن ہے جس نے نہ دنیا میں کبھی اپنے زبان سے اپنے ماں باپ کو گالی دیا ہے اور نہ کسی گالی دینے کا یہ سبب بنا ہے. گالی تو ہے کہ خود پورا بھلا کہہ دے, اور سبب کیا بنا؟ سبب یہ ہو ہے کہ انسان کسی کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ پلٹ کر کے اس کے ماں باپ کو گالی دے دے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس انسان پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے. یہ چار چیزوں پر آپ نے لعنت بھیجی. صحیح مسلم کی روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو چار شخصوں پر. نمبر ایک, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس انسان پر لعنت ہو جس نے جانور تو ذبح کیا لیکن غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے کیا ہے. جانور ذبح کیے لیکن مقصد کیا ہے؟ ان کی برکت سے ہماری فلاح مراد پوری ہو جائے. فرعون نے ارشاد، ولعن اللہ من غیر منار الارض، اور اللہ تعالی کی لعنت ہو اس انسان پر، من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے. جو زمین ایک پلاٹ آپ کا ہے دوسرا ہمارا ہے اور پتھر گڑا ہوا ہے یا نشان مار دیا گیا ہے، اور رات کو آپ چلے جائیں ذرا 2 فٹ زمین قبضہ کرنے کے لیے پتھر اٹھا کے کہیں، اور کہا دیے آپ کی کھیتی ہمارے زراعت کی ہماری قریب ہے، اور آپ نے تھوڑا سا وہ نشان فرکا دیا. یہ یا آج کل ماشاءاللہ مسافروں کے راستے کے لیے بورڈ لگے ہوئے ہیں، دبئی کی جانے کا راستہ ہے، عجمان کے یہ جانے کا راستہ ہے، ابوظبی جانا ہو تو ادھر چلے جائیں، فلاں محلے میں یہ، اور آپ کیا کریں بورڈ گھما دیں. نیا آدمی ہوگا تو دبئی جانے والا کدھر چلا جائے گا؟ عجمان چلا جائے گا، ملکوین چلا جائے گا. کتنے نقصانات ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہو. پھر آپ نے ارشاد، لعن اللہ من آوا محدثان، اور اللہ تعالی کی لعنت ہو جو کسی بدعت کو اپنے آپ پناہ دیتا ہے، یا کسی مجرم اور قاتل کو چھپاتا ہے. نمبر 4، ولعن من لعن والدیہ، اور اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے، اپنے ماں باپ کو ملامت کرتا ہے، ماں باپ کو گالی دیتا ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے. غصے میں انسان آیا، پتہ نہیں ماں باپ کو کیا کیا کہہ ڈالتا ہے، کس طرح سے ڈانٹ پھٹکار، لعنت اور ملامت کس طرح سے نوجوان انسان کرنے لگتا ہے اپنے ماں باپ کے آدمی. اللہ رسول فرماتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر، من لعن والدیہ، جو اپنے والدین کے اوپر لعنت دیتا ہے، جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. جب آپ نے والدین کے گالی دینے اور لعنت بھیجنے کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، کون سا انسان ایسا بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، اپنے ماں باپ کو لعنت بھیجے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے ماں باپ کو گالی تو نہیں دیتا، گالی دیتا ہے کسی اور کو، لیکن وہ انسان پلٹ کر کے گالی دینے والے کے ماں باپ کو گالی دے دیتا ہے. تو نہ تو گالی دیا جائے، نہ لعنت بھیجی جائے، اور نہ تو لعنت بھیجنے اور گالی دینے کا سبب بنا جائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی زبان کو محفوظ رکھے. آپ نے ارشاد فرمایا، بھائی والدین کی نافرمانی سے بچو، یہ 3 گناہ ہے. اور فرمایا، ثلاثۃ لا یدخلون الجنہ، یہ 3 قسم کے گنہگار ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ثلاثۃ لا یدخلون الجنہ، یہ 3 قسم کے گنہگار ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 1، آپ نے فرمایا، الدیوس، دیوس جنت میں نہیں جائے گا. پوچھا گیا، یا رسول اللہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیوس وہ ہے، الذی یقر الخبث فی اہلہ، بے حیائی، منکرات، حرام اور فحش چیزیں اپنے بیٹے، بیٹی، ماں، بہن، اولاد میں دیکھتا ہے اور ان کو باقی رکھتا ہے، اس کو مٹاتا نہیں. بے حیائی کی چیزیں اپنی بیٹیوں میں، اپنی بیوی، اپنے بہنوں میں دیکھتا ہے، اپنے گھر میں دیکھتا ہے، لیکن ان کو مٹاتا نہیں. اب پتہ نہیں آج ہمارے گھر میں ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے فلموں میں کون کون آتے ہیں، وہ تو فلم دیکھنے والے ہی زیادہ بتا سکتے ہیں. دنیا کے جتنے شیطان ہوتے ہیں سب ہماری ماں اور بہنوں کے سامنے، اور ساری شیطان آ جا کرتی ہیں. یہ انسان پھر بے پردگی کا زمانہ ہے، پتا نہیں کتنے قسم کے لوگ گھر میں آتے ہیں. اور اس سے بڑا دیوس اور کون ہوگا جس نے اپنی بیٹی کو کسی آفس میں آپریٹر اور سیکرٹری بنا کر کے بیٹھا دیا ہے. پتا نہیں کتنے وہ انسان جن کے دلوں میں چور چھپا ہوا ہے، کتنے قسم کے لوگ وہاں آتے ہیں اور کیا کیا خیالات تصور ذہن میں لاتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کو. یہ ہے انسان دیوس. فرمایا، ثلاثۃ لا یدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 1، الدیوس. نمبر 2، آپ نے فرمایا مدمن الخمر شراب پینے والا، نمبر تین آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والے کو آپ نے تین بدنصیبوں کے ساتھ دیوس شراب نوش اور والدین کی نافرمانی کرنے والا ان تینوں کو آپ نے ایک ساتھ ذکر کیا، فرمایا یہ تینوں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اللہ والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام بہکی شعب الایمان اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں بعد میں مختصراً اور بعد میں مطولاً حدیث نقل کی ہے، حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اگر والدین کی نافرمانی انسان کرتا ہے تو اس کے روزے نماز حج زکات سب بیکار گئے، کوئی قابل قبول اللہ کیا نہیں، کوئی کام آنے والے نہیں، والدین کی نافرمانی اگر انسان کر رہا ہے تب۔ عمر بن مرہ الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آگے ایک بات کہتے ہیں یا رسول اللہ ارائیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وصلیت الصلوات الخمس وآتیت الزکاۃ وصمت رمضان وقمتہ فممن انا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ بتائیں، ان شہدت ان لا الہ الا اللہ ہم نے کلمہ پڑھا، کلمہ اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اقرار کیا میں نے، وصلیت الصلوات الخمس پانچ وقت نماز کی پابندی بھی کی، وآتیت الزکات وآتیت زکات مالی ہم نے ہر سال اپنے مال کی زکات کی پابندی سے نکالی، وصمت رمضان وقمتہ اور ہم نے ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھا اور تراویح کی نماز بھی ادا کی ہے، فممن انا تو آپ بتائیں قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو کن کے ساتھ رکھے گا؟ آپ نے فرمایا اگر یہ سارے اعمال کرتے ہو جن کا تذکرہ تم نے کیا تو میان نبیین و صدیقین و شہداء قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو انبیاء کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ رکھے گا۔ آیا یہ اس طرح سے بڑا خوش ہوا، صحابی بہت خوش ہوئے، اٹھ کر کے جانے لگے، کچھ دور گئے تھے پھر آپ نے ان کو بلایا، سنو آؤ ادھر، کیا سوال تم نے کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ ارائیت ارائیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وصلیت الصلوات الخمس وآتیت زکات مالی وصمت رمضان وقمتہ فممن انا، میں نے یہ سوال کیا، میں نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اگر یہ بات اعمال تمہارے اندر پائے جاتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو مان نبیین و صدیقین انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ آن فرمایا نام والا صاحب اسبائی، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، فرمایا ہاں سنو ایسے ہی قیامت کے دن تم اگر کلمہ شہادت کا اقرار کیا، پانچ وقت نماز کی پابندی کی، اپنے مال کی زکات، رمضان کا روزہ رکھا اور نماز تراویح کا تم نے اہتمام کیا، قیام رمضان کو قائم کیا تم نے، تو قیامت کے دن اس طرح سے تم انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ رہو گے، لیکن مالن تحق والدین بشرطے کی والدین کی نافرمانی نہ کیا ہو۔ اگر تم نے والدین کی نافرمانی کی ہے تو تیری عبادتیں کامیاب نہیں بنائے گی۔ تو یہ نویں نمبر کا گناہ تھا، گناہ کبیرہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو والدین کی نافرمانی سے بچائے، ان کی خدمت کرنے، ان کے حق میں دعائیں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ خدمت کے ساتھ ساتھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور جن دنیا سے جا چکے ہیں ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا اولاد کا حق ہے، والدین کا حق ہے جو اولاد کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله الذي من كل ذنب واتوب اليه، باقی پڑھیں گی۔ لیکن والدین کی فرما برداری کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے،
اس کے درجات کیا ہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں آیا تھا. تو ساتھیوں کا یہ خیال ہوا کہ آج وہ احادیث کچھ آ جائیں جو والدین کی فرما برداری کے اجر و ثواب میں وارد ہیں اور جو والدین کے حقوق ادا کرنے کی فضیلت میں بیان کی گئی ہیں. تو اس سلسلے میں چند احادیث ہیں آج آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. ہاں چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ احادیث جتنی گزری ہیں یا جتنی باتیں ابھی تک گزری ہیں ان سے معلوم پڑ گیا کہ والدین کی نافرمانی کا کتنا بڑا گناہ اور کس طرح سے دنیا اور آخرت دونوں میں والدین کی نافرمانی کی سزائیں بیان کی گئی, کس طرح سے وہی دیر آئی ہوئی ہیں. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل الذنوب واخر اللہ, ہر گناہ کی سزا, ہر گناہ کل الذنوب, ہر گناہ کی سزا اللہ چاہتا ہے تو مؤخر کر دیتا ہے کہ چلو دنیا کے اندر چھوڑ دو اس کو, آخرت میں سب. نہیں آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں یہ انسان جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے. اسی لیے اللہ فرمائے ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں, جو برائیاں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ان سے غافل نہ سمجھو. اگر کوئی عذاب کوئی سزا ان کے اوپر نہیں آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ مؤخر کر دے رہا ہے ایک دن کے قیامت والے دن کے لیے, اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو قیامت کے دن کو ملے گا تو انہیں سارے کی کرائے کا پتہ چل جائے گا. آپ کے ساتھ میں اللہ حقوق الوالدین, لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا جو ہے, پھر یہ حدیث سنیں آپ فرماتے کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل, ہر گناہ کی سزا اللہ تعالی چاہے تو ٹال دیتا ہے, مؤخر کر دیتا ہے قیامت کے لیے کہ چلو اس کو دنیا میں سزا نہیں ملے. الا حقوق الوالدین, والد صاحب مگر والدین کی نافرمانی, والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ما یدخر له فی الاخرہ, قیامت کی سزا تو ہی ہے لیکن قیامت کی سزا سے پہلے پہلے, مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں بھی والدین کی نافرمانی کی سزا بھگت لیتا ہے انسان. یعنی حدیث کا مطلب ہے کہ والدین کی نافرمانی ایک ایسا بدترین گناہ ہے کہ اس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے اور دنیا میں بھی انسان بھگت لیتا ہے. اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے. اب دوسرا پہلو فرما برداری کرنے والوں کا کیا اجر و ثواب ہے, والدین کی فرما برداری سے دین دنیا میں کیا فائدہ ہمیں پہنچے گا. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ الشیخان, یعنی جس حدیث کے روایت کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں متفق ہوں, دونوں کتابوں میں موجود ہو, صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں, اس حدیث کو کہا جاتا ہے متفق علیہ, یعنی بڑی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس متفق علیہ حدیث میں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل, ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ای العمل افضل, انسان بہت نیکیاں کرتا ہے بڑے اعمال کرتا ہے لیکن ای العمل افضل, بندے کے نیکیوں میں اور اعمال میں سب سے بہترین اور افضل عمل کیا ہے اللہ تعالی کے ہاں. آن فرمائے الصلاۃ لوقتہا, اول وقت نماز پڑھنا, اول وقت نماز پڑھنا. سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا, ای العمل افضل,
سب سے بہترین عمل افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اول وقت ادا کر لینا. اور ہمارے ہندو پاک میں سب سے آخری عمل جو ہوتا ہے وہ کیا، دیکھا کہ نہیں دیکھا، سب سے آخری عمل جو ہوتا ہے وہ نماز. انسان سحر کرے گا، کھائے گا، سوئے گا، مسواک کرے گا، قضائے حاجت کرے گا، دل نکلنے کے پہلے پہلے سب سے آخری عمل جو ہوگا کیا، نماز فجر ہوگی. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہی معاملہ ظہر کا ہوتا ہے، عصر کا. انسان کھائے گا، آرام کرے گا، سوئے گا، دنیا کے سارے کام کر لے گا، چائے بھی پی لے گا. جب سورج گرو ہونے کے لیے تھوڑا سا باقی رہ جائے گا تو نماز عصر ہوتی ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ایل عمل، پوچھا گیا ایل عمل افضل، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آج میں الصلاۃ لوقتہا، اول وقت نماز پڑھنا سب سے بہترین عمل ہے. قلت یا رسول اللہ ثم ای، اس کے بعد، اس کے بعد یعنی اول وقت نماز پڑھنے کے بعد سب سے بہتر عمل کیا ہے، افضل الاعمال کیا ہے؟ آج فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا. پھر یہاں ذرا غور کریں، اللہ نے فرمایا وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور احسان، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا. اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا احسان و سلوک کرو. یہاں سب سے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی اور سب سے بڑی عبادت جو ہے بچ وقت نماز ہے. آپ نے یہاں بھی دونوں کو، اللہ کی عبادت اور والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ، دونوں کو ایک ساتھ فرمایا سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا. اس کے بعد یا رسول اللہ، آنے فرمایا اول وقت نماز پڑھنے کے بعد سب سے بہتر عمل کیا ہے، افضل عمل بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک، اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا. ہم نے کہا ثم ای یا رسول اللہ، ان دونوں کے بعد افضل العمل کیا ہے؟ آنے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسلم، لیکن یہ الفاظ ہم مسلم کی نقل کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اقبل رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آنے کے بعد نبی علیہ السلام سے فرماتا کیا ہے، یا رسول اللہ ابایعک علی الجہاد والہجرت ابتغی الاجر من اللہ، بالکل صاف نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کہتا یا رسول اللہ ابایعک علی الہجرت والجہاد ابتغی الاجر من اللہ. اللہ تعالیٰ یہی خلوص ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. سوال کیا کرتا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ سے بیعت کر رہے ہیں، مسلمان ہیں اور بیعت کس پر کر رہے ہیں، اوبایک علی الہجرت والجہاد، آپ سے ہم بیعت کر رہے ہیں، ہاتھ ملائے، ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں دو عمل کرنے کے لیے، ایک جہاد اور دوسری ہجرت. اور کوئی دنیاوی ہمارا مفاد نہیں، ابتغی الاجر من اللہ، اور ہم ہجرت اور جہاد کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر کے اجر ثواب کی امید رکھتے ہیں اللہ رب العالمین سے. کتنی خلوص. یہاں ایک چیز اور ہے، دونوں عمل کا، ان دونوں عمل کا اجر ثواب کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیں. دو عمل کا تذکرہ ہوگا نا کہ یا رسول اللہ میں اپنی پوری زندگی وقف کر رہا ہوں دو عمل کرنے کے لیے، ایک جہاد اور دوسری ہجرت. اب ذرا ہجرت اور جہاد کا اجر و ثواب تھوڑا سا سن لیں، اگر ان دونوں کے فضائل بیان کریں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. بس ایک ایک حدیث دونوں کے متعلق، ہجرت اور جہاد. جہاد کی فضیلت کا معاملہ تو یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جس انسان نے جہاد کا سفر کیا اور اس کی سواری سے چلتے ہوئے سفر میں گرد و غبار دھول اور مٹی اڑے ہیں، اگر دھول اور مٹی اڑ کر کے اس کے پیروں پر پڑ گئے ہیں تو اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. یہ مقام ہے جہاد کا. آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کیا یا کسی سرحدی علاقے پر کھڑے ہو کر کے نگرانی کی، فواقا کہتے ہیں جو لوگ جانور والے ہیں وہ چکر جاتے ہیں، ایک جانور کا دودھ نکالا جاتا ہے تو نکالتے ہوئے دودھ کھینچ کر کے چھاتیوں میں دودھ رہتا ہے جانور کے، گائے کے، آدمی اپنے انگوٹھے اور اس سے کس کر کے کھینچ لیتا ہے تو بالکل ڈھیلی پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام وہ کیا کرتا ہے دودھ کھینچ کر کے ڈھیلی کر دیتا ہے، انگلی چھوڑ دیتا ہے اور چھاتی اوپر گئی اور اس کے دوبارہ وہاں ہاتھ پہنچاتے پہنچاتے پھر چھاتیوں میں دودھ بھر جاتا ہے. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ایک مرتبہ دودھ دبا کر کے نکالا، جب نکل گیا تو ڈھیلا کرنے کے بعد چھوڑ دیا، چھاتی اوپر گئی، پھر دوبارہ دودھ بھر گیا. ایک مرتبہ دودھ کھینچ لینے کے بعد دوسرے دودھ کے آنے میں جتنی دیری لگتی ہے چند سیکنڈ تو نہیں میرے خیال ایک ہی سیکنڈ دو سیکنڈ ہو گئے. اس کو کہا جاتا ہے فواہ کا تو ناکا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اتنی دیر جو میدان جنگ میں جہاد کے لیے کھڑا ہو گیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا. یہ ہے جہاد کا. ہجرت کا معاملہ ذرا دیکھ لیں. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ جن کے بیٹے نے حدیث بیان کی ہے، حدیث کون بیان کر رہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، عبداللہ بیٹے ہیں اور عمر ان کے باپ بیٹے، دونوں صحابی ہیں. عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دیا، مسلمان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو مجھے اپنی پچھلی زندگی کا بڑا ڈر لگا ہوا تھا اور زندگی بھر یہ روتے تھے. کہتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے اعلان کیا کہ جو انسان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مار دے اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں اس وقت سے لے کر کے جب تک اللہ نے ہم کو مسلمان نہیں بنایا ہمیشہ تلوار لے کر کے میں گھومتا پھرتا تھا اور ٹہلتا رہتا تھا کہ نبی مل جائے تو ان کی گردن مار دیں تاکہ 100 اونٹ ہمیں انعام میں مل جائیں. مسلمان ہو جانے کے بعد اپنے اس گناہ کا انہیں بڑا سخت صدمہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اوسط یمین کا اوبائے کا یا رسول اللہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کو لمبا کیجئے، ہم آپ سے مسافہ ملاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں. فبسط النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک لمبا کر دیا، پھیلا دیا. کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لمبا کیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. بظاہر یہ بڑی بے ادبی تھی، ہاتھ ملانے کے لیے خود طرف کیا، ابسط یمین کا یا رسول اللہ آپ اپنے ہاتھ کو لمبا کریں، آپ نے اپنا دست مبارک لمبا کیا. تو حضرت عمر کو چاہیے تھا کہ ملائیں، لیکن عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. فقبضت یدی، میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا. آج فرمایا ما لک یا معاذ، معاذ معاذ کیا بات ہے، اپنے ہاتھ کو تم نے کیوں کھینچ لیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اريد ان اشتري، بیعت کرنے کے پہلے پہلے ہم کچھ شرطیں لگانا چاہتے ہیں، شرطیں لگا لیں اس کے بعد آپ سے بیعت کریں. آج فرمایا تشترط ماذا، جو شرط لگانا چاہے تو لگاؤ، کیا ہے تمہاری شرطیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ شرط بس ایک ہے
کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے بہت گناہ کیا ہے، ہر وقت تلوار لے کر کے آپ کو قتل کرنے کے لیے گھومتا رہتا تھا کہ آپ مل جائے، آپ کی گردن مار دیں، 100 اونٹ ہمیں مل جائے۔ مسلمان ہونے کے پہلے پہلے جتنی جنگیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، سب سے بڑا نشانہ میں نے اپنے میں نے اپنا آپ کو بنایا تھا۔ آج مسلمان ہو رہا ہوں، آخر میرے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا؟ یہ شرط تھی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے تب تو مسلمان ہو جاتے ہیں، اگر جہنم میں بھی جانا اللہ معاف نہ کرے تو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے میں شرط لگانا چاہتا ہوں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا امر اما تدری ان الاسلام یهدم ما کان قبلہ، تم اپنے گناہوں کی فکر کیوں کر رہے ہو، کیوں شرط لگا رہے ہو؟ اما تدری ان الاسلام یهدم ما کان قبلہ، کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی یہ برکت ہے کہ اگر ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ کر کے صدق دل سے مسلمان ہو جائے تو کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے زندگی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسلام کلمہ کسی گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ اما تدری ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آنا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ ہجرت کے سفر کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تم کیوں پریشان ہو، کرو بیعت، مسلمان ہو جاؤ۔ تو ان دو تین حدیثوں سے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ صحابی آگے کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ ابایعک، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، علی الہجرت والجہاد، ہجرت کرنے کے لیے اور ساری زندگی ہماری ہجرت اور جہاد بھی سبیل اللہ کے لیے، وقت ہو گئی، میں آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں، اب تغل اجر من اللہ، اور اپنی ہجرت اور اپنی جہاد سے مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا کرے، اور کوئی دوسرا مقصد ہمارا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فہل من والدیک احد حی، تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ بیعت کس پر کر رہے تھے؟ جہاد پر، ہجرت پر، جن کا جو سوال آپ نے دیکھا سنا۔ آر فرمایا، حل من والدیک حی احد، کیا تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال بل کلاہما، یا رسول اللہ ایک نہیں بلکہ دونوں الحمدللہ ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندہ ہے، ماں بھی ہے اور باپ بھی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فتبتغی الاجر من اللہ، تو کیا تم جہاد فی سبیل اللہ اور ہجرت، زندگی بھر جہاد کرنا اور ہجرت کرنے کا جو ثواب تم چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ اس آدمی نے کہا، نعم یا رسول اللہ، ہاں میں ہجرت اور جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں اور طلب کرتے ہیں۔ آج فرمایا، فرج الی والدیک فاحسن صحبتہما، اگر تم زندگی بھر جہاد کرنے اور اجر کرنے کا اجر و ثواب چاہتے ہو تو تم واپس پلٹ کر کے جاؤ، فاحسن صحبتہما، اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشگوار اور اچھی زندگی گزارو، ان کی خدمت میں تمہیں جہاد اور ہجرت دونوں کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ یہ والدین جس کے زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک، اس کے لیے بہت بڑا موقع ہے اجر و ثواب حاصل کرنے کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، امام ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یعلیٰ موصلی اپنے مسند میں، امام طبرانی موجم صغیر اور اوسط میں، اور امام بحقی رحمہ اللہ وغیرہ نے
نقل کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے کہ یا رسول اللہ انی اشتہی الجہاد ولا اقدر, مجھے جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے, اللہ نے بڑا شوق دیا ہے, بہت جہاد کرنے کا دل چاہتا ہے, لیکن ولا اقدر, جہاد کرنے پر قدرت نہیں مل پا رہی ہے. جہاد کرنے کا شوق, جذبہ ہے, دل چاہے آج جہاد کروں, لیکن ولا اقدر, کچھ رکاوٹیں ایسی پڑ جاتی جس کی بنا پر جہاد نہیں کر پا رہے ہیں. بہت ساری رکاوٹیں انسان کو ہو جاتی ہیں, تو ان کے سامنے بھی کچھ رکاوٹیں تھیں. یا رسول اللہ انی اشتہی الجہاد ولا اقدر, جہاد کرنے کی طرف ہے, شوق اور جذبہ ہے, ولا اقدر, لیکن جہاد کرنے کی طاقت نہیں, قدرت نہیں ہمارے اندر, کیا کروں میں. آن فرمایا حل بقی من والدیک احد, تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ دونوں تو نہیں ہیں, لیکن بس میری بوڑھی ماں زندہ ہے, باپ تو انتقال کر چکا ہے. آن فرمایا قابل اللہ فی برہا, اگر ماں اکیلی ہی زندہ ہے, باپ نہیں, تو کوئی بات نہیں, اگر اللہ تعالی نے تمہیں ماں کی کے ساتھ احسان و سلوک کرنے اور ماں کے ساتھ ماں کی خدمت کرنے کا جو حکم دیا ہے, اگر تم نے اللہ تعالی کا قول, اللہ تعالی کا حکم ماں کے فرما برداری کرنے میں قبول کر لیا, یعنی ماں کی فرما برداری کرتے رہے, تو سن لو فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ, اگر تم نے اپنی ماں کی خدمت کیا, ماں کی فرما برداری کی, تو فَأَنْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. آج فرمایا اگر تم نے اپنے ماں کی فرما برداری کی, فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ, اگر تم نے واقعی اپنے ماں کی خدمت کیا, فَأَنْتَ حَاجٌّ, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تم حج کرنے والے ہو, ومعتمرون, عمرہ کرنے والے ہو, ومجاہدون, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہو. لیکن ساتھیوں کو تو تھوڑا سا ناگوار گزرے گا, لیکن معاشرے میں دیکھیں ایک بڑا طبقہ ہمیں ایسا نظر آئے گا کہ بڑھاپے میں سب سے بڑی مظلومہ کون ہوتی ہے, ہے کہ نہیں؟ غلط ہے. آپ اپنے اوپر قیاس نہ کریں, اوروں کو دیکھیں کتنی بڑی مظلومہ, ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کیا خدمت کرے گا. دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ, دو بیٹے, ایک پولیس ریٹائر ہے اور دوسرا اپنے ہاں کھیتی باڑی اور پورے علاقے کا سردار, چودھری اور پردھان ہے, دونوں الگ ہو گئے. ماں بیچاری سوچتی ہے کہ ایک بیٹے کے ساتھ رہوں گی تو دوسرا ناراض ہوگا, دوسرے کے ساتھ رہوں گی تو پہلا ناراض ہوگا, اس لیے ماں نے دونوں بیٹوں کہا بھائی آپ لوگ اپنا اپنا رہیں, میں اکیلی رہوں گی. ماں نیک نیتی سے کہ دو بچوں کے ساتھ کیا انسان ہو, دو ہی راستہ تھا, یا تو یہ کہتی بھائی ایک دن تمہارے یہاں اور ایک دن ان کے یہاں, یا دوسرا راستہ یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے میں اکیلے رہوں گی, ایک کمرہ ایک کوٹھری دے دی گئی, اسی میں رہتی تھی بیچاری, بالکل آنکھوں دیکھا واقعہ اسی کوٹھری میں رہتی تھی, اور دونوں جانب دونوں بیٹوں کا اپنا لیے جو گھر بھی لیا تھا بالکل بیچ والا لیا تھا, تاکہ ایک بہو ادھر, ایک بہو ادھر, ایک بیٹا ادھر, ایک بیٹا ادھر, پوتے پوتیاں سب دونوں جانب سے. لیکن عالم یہ ہے کہ اس بڑھاپے میں پورے خاندان میں سب سے بڑی مظلومہ وہی, کپڑا اپنے سے دھلے بوڑھی, بینائی کمزور ہو گئی, کبھی ہم لوگ چھوٹے سے گھومتے ہوئے چلے جائیں تو روٹی چوکی پر تیار کر لینے کے بعد جب توے پر ڈالے تو بسا ہوتا توے کے بجائے باہر گرتی تھی, کیونکہ نظر ہی نہیں آتا تو بیچاری کو تباہ ہے کہاں. یہ میں نے دیکھا ہے, تباہ ہوتا ہے نا, روٹی ڈالے تو روٹی کہاں چلے جائے, توا کے باہر. بوڑھی حج
حج کے لیے بہت کوشش کرتی تھی, ہم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لبیک اللہم لبیک دس سال تک یاد کیا بیچاری, لیکن زبان پر چڑھتی نہیں تھی, گھنٹوں بھر کی یاد کرے لبیک اللہم لبیک, دوسرے دن پھر کہے بیٹے کل کیا یاد دلائے تھے. بشارت کمزور, سن نہیں سکتی, ہاتھ پیر کمزور, بینائی ہو گائے ہو چکی ہے. حج میں جانے لگی تو دونوں بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. آخر کار جو ٹرین الہ آباد سے بامبے آتی تھی اس پر بیٹھا دیا, گاؤں کے کالمیوں سے کہا کہ ان کو بھی حج کرا دینا, نعوذ باللہ من ذلک. اور اللہ کا کرنا ہے کہ بیچاری گئی ہی تو پلٹ کر کے نہیں آئی, اور اتنا بڑا خاندان ہوتے ہوئے رو رو کر کے بیچاری جو ہمیشہ کہتی تھی ہم لوگوں سے کہ وجے میں کہیں بھی رہنا جنازہ ضرور پڑھنا, کسی کو آج تک اس کے لاش کا علم ہی نہیں ہو سکا حج میں گئی تو, سمجھ گئے نا, یہ کتنی بدترین چیز ہے کہ بوڑھی ماں مظلوم ہو, دکھی ہو, پریشان حال ہو, جبکہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, نوجوان آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ انی اشتہل جہاد ولا اقدر, ہم جہاد کا شوق رکھتے ہیں لیکن جہاد کرنے کی طاقت نہیں ہمارے اندر. آر فرمایا تمہاری بوڑھی ماں اگر زندہ ہے قابل اللہ بھی مر رہا, اپنے والدہ کی جاؤ خدمت کرو, فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ اگر تم نے اپنے بوڑھی ماں کی خدمت کر لیا, فَأَنْتَ حَاجٌّ تو اللہ تعالیٰ تمہیں حج کر حج کا ثواب دے گا, وَمُعْتَمِرٌ عُمْرَةً کا ثواب دے گا, وَمُجَاهِدٌ اور زندگی بھر جہاد کرنے کا ثواب اللہ دے گا. اتنا بڑا مقام اور اتنا زیادہ جو ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہے والدین کے ساتھ احسان سلوک اور والدین کی خدمت کرنے کا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. میرے بھائیو محنت کرتے ہیں یہاں ہم اور آپ, جتنی تنخواہ ملتی ہے آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, اوور ٹائم بھی تلاشتے ہیں تھوڑا سا اور مل جائے, کیوں شاید جتنا آمدنی ہو رہی اتنے پر گزارا کم ہے, کتنی محنت ہوتی ہے. لیکن یاد رکھو اگر اپنی آمدنی میں برکت, اپنی آمدنی میں برکت چاہتے ہو, اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو, اپنی اولاد میں برکت چاہتے ہو, تینوں چیزوں میں, رزق میں, زندگی میں اور اولاد میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے, نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی عمره فلیسل رحمہ, جو انسان اپنے کمائی اپنے آمدنی میں برکت چاہتا ہے اور اپنی زندگی میں برکت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے عزیزوں کے ساتھ صلے رحمی کرے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, لیکن اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل جب اپنی مسلم میں روایت کرتے ہیں تو اس کے الفاظ ہے من سر رہو رہو فی عمر ہی ویزاد فی رزق ہی فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ کما قال علیہ السلام. آپ نے ساتھ فرمایا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے, اللہ تعالیٰ اس کے آمدنی اس کی کمائی اس کی رزق میں برکت دے, اس کے مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے تو اسے چاہیے کہ فلیبر والدیہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک بھلائی کرے, ولیصل رحمہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلے رحمی کرے. بلکہ میرے بھائیو رسول اللہ علیہ السلام جس کے حق میں دعا دے دی تو آپ کی نہ دعا رد کی جاتی ہے اور نہ بد دعا. آپ نے بڑی عالی شان اور ایک اعلی درجے کی دعا دی ہے. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, امام ابو یعلیٰ طبرانی حاکم نقل کرتے ہیں, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بر والدیہ طوبا لہ زاد اللہ فی عمرہ. آپ دعا دے رہے ہیں من بر والدیہ طوبا لہ جو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرتا ہے، توبہ لہو، اس کے لیے توبہ ہے۔ توبہ کا دو معنی ہے، ایک تو یہ دعائیہ جملہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، اور دوسرا معنی توبہ کا ہے، حدیث میں آیا رسول اللہ علیہ السلام بیٹھے ہی ربی کا، یا رسول اللہ توبہ ہو اس انسان کے لیے جس نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ پر ایمان لایا، توبہ 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 ہو اس شخص کے لیے، لمن رآک وثم آمن بک، جس نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ لمن آمن بی ولم یرنی، آپ نے فرمایا توبہ ہو پھر توبہ ہو پھر توبہ ہو میرے ان امتیوں کے لیے جو ہمارے اوپر ایمان تو لائے لیکن ہم کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، یعنی قیامت تک آنے والے لوگ۔ بڑا کمال ہے ان لوگوں کے ایمان میں جنہوں نے جبرائیل امین کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، وہی نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ کے انگلیوں مبارک سے پانی کا چشمہ ابلتے ہوئے 1400 صحابہ کرام کو پانی پی کر کے سیراب ہوتے ہی میں نہیں دیکھا، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود خبر ملی، اطلاع ملی، ایمان، ربنا اننا سمعنا ینادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ تو آپ نے فرمایا میاں تم کہتے ہو توبہ یا رسول اللہ، توبہ لمن رآک ثم آمن بک، توبہ ہو اس انسان کے لیے یا رسول اللہ جس نے آپ کو دیکھا اور پھر ایمان لایا، لیکن میں کیا کہتا ہوں، توبہ ثم توبہ ثم توبہ، تین مرتبہ کہتا ہوں، توبہ ہے ان لوگوں کے لیے، توبہ ہے ان لوگوں کے لیے، توبہ ہے ان لوگوں کے لیے، لمن آمن بی، جو میرے اوپر ایمان لائے لیکن ہم کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ انہیں خوش نصیبوں میں ہم کو اور آپ کو بھی شامل کر لے۔ پھر آپ نے پوچھا میاں تم نے جو کہا توبہ، تم کو معلوم ہے کہ توبہ کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ لوگ بولتے ہیں دعا کے طور پر، میں نے بھی بول دیا توبہ لے مر رہا کا سبحان اللہ، آپ نے معلوم ہے، سنو، توبہ کہتے ہیں شجرتن، ایک درخت ہے جو جنت کے اندر ہے ایک جگہ، اور اس کی شاخیں جتنے جنتی ہوں گے ہر جنت میں، ہر جنتی کے جنت میں اس کی شاخیں لٹکی ہوئی ہوں گی، اس توبہ درخت کا پھل ہر جنتی کے ہاں موجود ہوگا، شاخیں لٹکی ہوں گی، اور اگر کوئی جنتی اپنا کپڑا دیکھے گا سوچے گا اس کپڑے کو بدل کر کے ہم دوسرا کپڑا پہن لیتے، وہ یہی سوچ رہا ہے، اتنے میں اسی شاخ سے اس کو ایک جوڑا کپڑا بھی نصیب ہو جائے گا۔ آرف میں یہ ہے توبہ، تو یہ توبہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من بر بوالدیہ توبہ لہو، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، احسان کرے، اس کے لیے توبہ ہے، یا تو آپ دعا دے رہے خوشگوار ہو، یا دعا دے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ توبہ نامی درخت نصیب کرے۔ زاد اللہ فی عمرہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دی۔ آپ نے دونوں دعا دے دی، آخرت کی بھی اور دنیا میں عمر کی برکت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ لال آدمی ہمیشہ ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلکہ انسان بڑا سے بڑا گناہ بھی اگر اس سے سرزد ہو گیا ہے تو والدین ہی کی خدمت ایک ایسی ہے کہ اگر والدین کی خدمت کر ڈال لیں تو بڑا سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے، امام حاکم نے اور دیگر محدثین نے بسند صحیح حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ
انی اضربت ذنبا عظیما فهل لی من توبہ.
یا رسول اللہ میں نے تو بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے، کیا میرے اتنے بڑے گناہ کی بھی توبہ اگر میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ یعنی آدمی بہت پریشان ہے کہ اتنے بڑے گناہ کی توبہ کہاں قبول ہوگی، اور میں اپنے سے کر ڈالا ہوگا بیچارہ. اگر اس کو یہ معلوم ہوتا کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے گا تو اپنے سے کر ڈالتا، لیکن نہیں، پریشان ہے کہ اتنے بڑے گناہ کی توبہ اللہ کہاں قبول کرے گا. اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے آئے، سوال کی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اذنبت ذنبا عظیما فهل لی من توبہ. میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا اللہ ہمارے اس گناہ کی توبہ قبول کرے گا؟ آپ نے فرمایا، ایک روایت میں اللہ نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ دونوں زندہ ہیں، اور ایک روایت میں آپ نے اس سے پوچھا فَحَلَّكَ مِنْ اُمْ، میاں گناہ کیا ہے چھوڑو، تمہاری ماں زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو ماں ہے اور نہ باپ ہے، صرف خالہ ہماری ایک زندہ رہ گئی ہے بس، باقی خالائیں بھی جا چکی ہیں، صرف ایک خالہ باقی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا فبرھا، ایسا کرو اگر تم نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے، ماں نہیں ہے تمہاری، جاؤ ماں کے قائم مقام جو خالہ ہے اپنی خالہ کی خدمت کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر خدمت تم نے والدین کی تو بڑے سے بڑے گناہ بھی انسان کے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے دینی دنیاوی ہر قسم کے فوائد والدین کے خدمات اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کرنے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والا بنائے. یہاں ایک شاید اس سے پہلے بھی بات یہ حدیث بار بار سنی ہوگی، لیکن ایک مناسبت سے پتہ نہیں کن کو یہ کس نے پہنچے سننے کے لیے، ایک واقعہ جو ہے وہ سنا لیتا ہوں آخر میں والدین کے متعلق کہ کتنا اونچا مقام ملتا ہے. حضرت نعمان ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث 12 نے جمعہ خطبے وغیرہ میں سنائی ہے، یاد ہوگی شاید آپ لوگوں کو. حضرت نعمان ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حارثہ بن نعمان کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، بلکہ ان کے متعلق ایک بات اور بتائیں، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلا اور رسول اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے میں آ رہا تھا. جب ملاقات کرنے کے لیے آ رہا تھا، باب جبرائیل سے میں داخل ہونا چاہتا تھا، میری نگاہ پڑی کہ رسول اللہ علیہ السلام کھڑے ہیں اور سامنے کوئی شخص آپ کو روک رکھا ہے اور آپ کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھ کر کے وہ بار بار آپ کو کچھ سمجھا رہا ہے. کسی کو سمجھانا رہتا ہے نا تو کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے آدمی ایسے ہی سمجھا رہا ہے. میں وہاں پہنچا تو میں نے سوچا کہ دو آدمی بات کر رہے ہیں تو بیچ مداخلت نہیں کرنی چاہیے، دور کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہا تھا. میں بہت دیر انتظار کیا لیکن وہ نہ تو جاتا ہے اور نہ آپ کو چھوڑتا ہے، آپ آگے بھی نہیں بڑھ پاتے، ایک ہی جگہ کھڑے ہیں اور وہ آپ کے کندھے مبارک پہ ہاتھ رکھ کر کے جھجھوڑ جھجھوڑ کر کے سمجھا رہا ہے. مجھے بہت عجیب غریب سا لگا، کیسا انسان ہے، میرے پیر دکھنے لگے اتنے دیر سے تو اللہ رسول کو تو پتا نہیں کب سے کھڑا رکھا ہے یہ. کہتے ہیں میں تو مایوس ہو کر کے واپس چلا آیا، غصہ ہو کر کے، میں نے کوئی کوئی آدمی ہے اللہ رسول کو جتنا تنگ کر رہا ہے، میرے پیر دکھنے لگے انتظار کر کے کر کے کہ اب یہ جائے تو میں اللہ رسول سے ملاقات کروں، لیکن ہٹتا ہی نہیں. کہتے ہیں بالکل تنگ آ کر کے میں واپس آ گیا. دوسرے دن میرا گزر ہوا، میں گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، کل تم کو واپس چلے گئے؟ میں کہا یا رسول اللہ یہ بھی کوئی آدمی تھا جس نے آپ کو پکڑ رکھا تھا، اس کو اتنی سمجھ نہیں آتی، پتا نہیں آپ کو کب سے کھڑا ہو کر رکھا تھا اور آپ کے کندھے کو ہلا ہلا کر کے وہ کچھ آپ ہی کو کہہ رہا ہے، آپ سے کچھ سنتا ہی نہیں، اور پتا نہیں کتنی دیر سے کھڑا کر رکھا تھا، میں تو انتظار کر کر کے تھک گیا اور میں چلا آیا، پتا نہیں کب آپ کو اس نے چھوڑا ہے. آج میں ہارسا تم کو معلوم ہے، سزا رائے تو تم نے دیکھا. ہاں لسل میں نے دیکھ لیا. آج پر میں لقد رأيت خيرا كثيرا، اگر تم نے دیکھا تو بہت بڑی چیز دیکھ لی، خیر برکت کی چیز تم نے دیکھا. کیا ہوا یا رسول اللہ؟ فضا کا جبرائیل، وہ جبرائیل امین تھے، اتنی دیر تم جو مجھ سے بات کر رہے تھے، فضا کا جبرائیل اور جبرائیل امین تھے، اور جب سے میرے پاس آئے تھے اور جب تک کھڑے تھے ایک ہی بات کی وصیت کر رہے تھے. کیا؟ پڑوسی کا خیال رکھیے گا. اتنی دیر جو کھڑے ہو کر کے ہمیں سمجھا رہے تھے، وہ کیا؟ ایک ہی بات تھی، پڑوسی کا خیال رکھیں. اور جبرائیل امین جاتے وقت کہہ کے گئے کہ بس یہ واپس چلا گیا، ورنہ یہ آپ کا امتی حارثہ چند قدم اور آگے بڑھا ہوتا تو میں بھی اس نوجوان سے سلام کیا ہوتا. یہ ہے حارثہ بن نوجوان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، سنن ترمذی کی حدیث اور امام بیہقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جنت دکھلائی گئی کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، اور جنت کے ایک کنارے سمیت و صوتن قراءتن، ہم نے جنت کے ایک کنارے سے سنا کہ تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جنت وہ کون سا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر رکھا، جنت میں تلاوت قرآن اس کی ہو رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ جواب دیا گیا، یہ آواز ہے حارثہ بن نعمان کی. حارثہ بن نعمان کی. ہم نے وجہ پوچھا کہ اتنے امتی ہیں، اتنے ہی ہمارے صحابی ہیں، لیکن حارثہ ہی کی طرح تلاوت قرآن کیوں سنی جا رہی ہے جنت میں؟ کہا گیا، کان ابر الناس بے امی، اصل میں نو اس وقت نوجوانوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا حارثہ ہے. پھر آپ نے فرمایا، کذالکم البر، کذالکم البر، کذالکم البر، ماں کے ساتھ احسان کرنے کا یہی بدلہ ملا کرتا ہے. نوجوان دنیا میں اور تلاوت قرآن جنت میں سنی جائے. آپ سوال کرتے تو جواب دیا گیا، ابر الناس بامہ، اپنے ماں کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا نوجوان ہی تھے. تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ اور ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھی صحبت اختیار کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. چند حدیث ہم نے نقل کی ہیں آپ حضرات کے سامنے. اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. اب اگلے جمعرات کو دس نمبر گناہ کبیرہ دس نمبر کا آئے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ.